أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سامعین گرامی، محترم حضرات و خواتین، میں پچھلے خطبے سے ذکر کر رہا تھا کہ حج اور عمرے کا سفر یہ بہترین استاد اور معلم ہے اس انسان کے لیے جو خالص نیت کے ساتھ اس سفر کو عبادت سمجھ کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سفر کو اختیار کرتا ہے، تو یہ حج اور عمرہ انسان کا بہترین استاد ہے اس کو صحیح عقیدہ سکھانے کے لیے اور اتباع سنت کا نقشہ سکھانے کے لیے کہ کس طرح انسان قدم قدم پہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی الوہیت کا اقرار اور اظہار کرتا ہے اور کس طرح ہر ایک عمرے اور حج کا طریقہ ادا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو سامنے رکھتا ہے، نہ وہاں وہ اپنی سمجھ اور اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی رسم و رواج اور چال چلن کو دیکھتا ہے. اس کے سامنے اگر یہ مقصد ہو کہ میرا یہ سفر اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، تو پھر یہ سفر واقعتاً اس کا بہترین استاد بن جاتا ہے. آئیے اس سفر کا دوسرا حصہ جو ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے کہ حج کے لیے احرام باندھیں 8 ذوالحجہ کو، اور احرام باندھنے سے پہلے نہانا، غسل کرنا اور جسم کو خوشبو لگانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل سے بتلا دیا. اب 8 ذوالحجہ کو جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے ہی احرام باندھیں، مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت پڑھنا اور وہاں سے احرام باندھ کر منا کو جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں جہاں سے آپ اقامت پذیر ہیں وہاں سے ہی احرام باندھیں. دل میں نیت تو ہے لیکن زبان سے یہ دعا اور یہ کلمہ بھی ادا کریں، اللہم لبیک حجہ، کہ اے اللہ میں تیرا بہت اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جو حج ہے وہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس 8 تاریخ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں منا میں جا کر ادا کریں اور رات بھی وہاں گزاریں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ بیت اللہ میں رہتے، مکہ میں رہتے اور یہاں نمازیں ادا کرتے، ایک نماز ایک لاکھ سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب لے لیتے. لیکن یاد رکھیں، وہ شخص جو آٹھ ذوالحجہ کو یہ سوچ کر کہ چلو مکہ میں رہتے ہیں اور یہاں اللہ کے گھر میں نمازیں ادا کریں گے، نو تاریخ کو سیدھے عرفات میں چلے جائیں گے، تو یہ شخص گناہگار ہے، مجرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو اس نے اختیار نہیں کیا، اب اپنی عقل یہ استعمال کرنے لگا ہے. منا میں نمازیں ادا کرنے کی بہترین جگہ، آٹھ تاریخ کو پہنچ جائیں یا دوبارہ جب طواف زیارت جسے کہتے ہیں وہ کر کے آپ دوبارہ منا میں دو یا تین دن ٹھہریں گے، راتیں رہیں گے، ان دنوں میں نماز کے لیے کوشش کریں کہ مسجد خیف کے اندر نمازیں پڑھیں. بہت سے لوگ اپنے خیموں میں ہی اذان کہہ دی، اول تو اکیلے اکیلے نماز، اور بہت سے حج کے سفر میں بھی آپ کو بے نماز بھی نظر آئیں گے. اب پتہ نہیں یہ لوگ کیا ذہن لے کر گئے، کیا ان کی تربیت ہوگی اور یہ کیا سیکھیں گے، یہ حج اور عمرہ ان کی زندگی میں کیا انقلاب برپا کرے گا کہ جنہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر لباس تو اتارا اور دو چادریں تو انہوں نے پہن لی ہیں کہ یہ احرام ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ نماز کے بغیر تو ایمان اور اسلام بھی جاتا رہے گا، تمام اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور انسان جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کافر بن جائے گا، مشرک بن جائے گا. اب اگر اس کو سمجھ ہوتی کہ میں کس لیے نکلا ہوں، حج کس لیے کرنا ہے، کس کی رضا کے لیے کرنا ہے، کس کا حکم ہے، تو وہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑتا. بعض بھائی جو بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، خیمے میں اذان کہہ دی، وہاں ہی جماعت کرائی، ٹھیک ہے نماز تو ہو جاتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد خیف میں نمازیں پڑھیں. ایک سبب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ پڑاؤ کیا اور وہاں نمازیں پڑھیں، اور دوسرا صرف آپ کی ہی سنت نہیں بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلا فیہ سبعون نبیا، کہ اس مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں. اور تیسرا کہ جتنے جماعت کے اندر لوگ زیادہ شریک ہوتے ہیں، اس جماعت میں شامل ہو کر جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ اجر اور زیادہ قرب کا باعث ہوتا ہے. ایک جماعت میں کم لوگ شامل ہیں اور ایک ایسی جماعت ہے جس میں زیادہ لوگ شامل ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما زاد و اکثر فہو احب الی اللہ عز و جل، کہ جماعت کے اندر جتنے لوگ زیادہ شریک ہوں گے یہ زیادہ اللہ کو محبوب اور اللہ عز و جلال کے ہاں اجر کا باعث ہے. آگے ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو فجر کی نماز منا میں ہی پڑی ہے، تو پھر عرفات کی طرف چل پڑیں. یہاں ایک بہت بڑی ہمارے لیے عبرت ہے اور اتباع کا درس ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بھائیو، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ منا بھی ایک میدان ہے اور عرفات بھی ایک میدان ہے، اگر کوئی آپ شخص صرف اپنی عقل اور سمجھ اس کو آگے لائے تو ممکن ہے وہ یہ سوچے کہ یہاں وقت ضائع کرنے کا اور عرفات میں جا کر ٹھہرنے کا، جنگل میں جا کر بیٹھے رہنے کا یہ کیا فائدہ ہے، اس کی کیا، اس کے اندر یہ لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، فوائد تو بہت ہیں اور اس میں مصلحتیں بھی بہت ہیں، لیکن انسان کی عقل بڑی قاصر اور ناقص ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی بندگی میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں رہیں، یہی عقل مندی ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہوئے اطاعت سے نکل جاتے ہیں، اللہ کی بندگی سے نکل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری بصیرت بڑی ہے، حالانکہ وہ بے عقلی ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے فلاں احکام ہماری عقل میں نہیں آتے، معجزات ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے اندر جو متفق علیہ ہیں اور پوری امت ان کو صحیح مانتی، صحیح سمجھتی ہے، اور کچھ تھوڑے سے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھ کر کہتے ہیں جی ہماری عقل نہیں مانتی. تو میرے بھائیوں، وہاں عقل کمزور ہے، بیمار عقل ہے. صحت مند اور صحیح عقل یہ ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے، بس ان کے پیچھے چلتے رہیں، یہ عقل مندی ہے اور یہ صحیح سوچ اور صحیح عقل ہے. اتباع کیا ہے کہ 9 تاریخ کو میدان عرفات کی طرف چلیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تو ترانہ اور کلمہ ایسا ہے کہ اس سفر میں اس کو نہ بھولیں. یہ انسان کو توحید سکھاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میدان عرفات میں چلے جائیں، وہاں ذرا غور سے دیکھیں کہ عرفات کی حدود کیا ہیں. بڑے بڑے بورڈ وہاں یہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے بداية عرفات، کہ یہاں سے عرفات کی حد شروع ہوتی. اگر کوئی شخص عرفات کے اندر نہیں جائے گا، باہر ہی سارا دن گزار دے اور وہاں سے ہی مزدلفہ کو چل پڑے، تو آپ اچھی طرح غور سے سن لیں کہ اس کا کوئی حج نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج عرفہ ہے، کہ عرفات میں پہنچیں گے تو حج ہوگا، خواہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچائیں یا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں آپ عرفات کی حدود کے اندر جائیں، یا رات کو فجر کی نماز سے پہلے پہلے کسی وقت بھی آپ عرفات میں پہنچ کر پھر مزدلفہ جا کر وہاں فجر کی نماز پڑھیں، تو حج مکمل ہو جائے گا. تو 9 تاریخ کو عرفات میں چلے جائیں، اور ذرا آنکھیں کھول کر، لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں خود بھی بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ حدود کے اندر آپ داخل ہوں اور وہاں جا کر بیٹھیں. ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، سورج ڈھل جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اب 2 نمازیں پڑھیں گے، ظہر اور عصر، اور خطبہ بھی سنیں گے. اگر مسجد نمرہ میں آ کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، ظہر اور عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھائی تھی، 2-2 رکعت پڑھائی تھی. لیکن اگر وہاں بھیڑ ہو، رش ہو، آپ میدان عرفات میں کسی جگہ میں بھی وقوف کیے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھیں گے. آئیے یہاں بھی غور کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے کہ آج کیا ہوا کہ ظہر کی نماز کا اپنا وقت ہے، عصر کی نماز کا اپنا وقت ہے. آپ اپنی مرضی سے عصر کی نماز ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، اور مرضی سے بلا عذر ظہر کی نماز عصر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. لیکن آج کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کتنا اس شخص کے اندر اتباع سنت کا جذبہ ہے، اپنی عقل اور اپنے رسم و رواج استعمال کرتا ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کا کیا طریقہ تھا کہ عصر کی نماز مقدم کر کے ظہر کے وقت میں ظہر کے ساتھ دو دو رکعت پڑھ لیتے تھے، دو رکعت ظہر کی، دو رکعت عصر کی نماز. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، میں تو جی عصر اپنے وقت پہ پڑھوں، تو اس کا یہ معنی ہوا، اگر آپ غور کریں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عصر کی نماز بے وقت پڑھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے، تمام صحابہ نے آپ کے ساتھ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی، اور کسی نے آ کر لقمہ بھی نہیں دیا، کسی نے آ کر پوچھا بھی نہیں کہ جی آج کیا ہوا، عصر کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہوا. میرے بھائیو، صحابہ کرام جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، اور آپ خود جیسا اوپر سے حکم نازل ہوتا ویسے ویسے کرتے جاتے، لقمے دینے کی، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ تو عجب حال ہے آج کل کے دور کے لوگوں کا کہ وہاں پہنچ کر بھی اتباع سنت سے محروم رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری نماز کا بھی وقت نہیں ہوا. او بھائی، آپ کی نماز کوئی الگ ہے، آپ کا امام اور پیشوا اور پیغمبر جس نے خود حج کر کے لاکھوں صحابہ کے سامنے کر کے دکھایا اور بتلایا کہ آج نماز کا وقت عصر کا ظہر کے ساتھ ہے، اور ظہر کے ساتھ پڑھیں گے، ظہر کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی. اب ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک بہت سا وقت بچ گیا. اب اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، ہاتھ اٹھائیں، اور سورج غروب ہونے تک دعائیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل، تحمید، اللہ کی کبریائی، اور اللہ تعالی کے سامنے اپنی زندگی، اپنا کردار، اس کو یاد کریں اور اللہ کے سامنے روئیں. یہ زیادہ وقت دعاؤں کی وجہ سے اور ذکر و اذکار کی وجہ سے اس لیے زیادہ وقت یہ رکھا گیا تاکہ یہ شخص دل بھر کر یہاں اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے. یہ وہ میدان ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات میں لوگوں کو دیکھ کر اللہ عز الجلال فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں، مباہات کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے جاؤ شوشن غبرن پراگندہ حالت ہے اور مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے اور لباس بھی سادہ ہے، یہ یہاں کس لیے آئے ہیں، ان کے اندر کیا جذبہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں، اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عرفات کے دن مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، کیوں کہ جس اس دن تمام سال کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ عز وجل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. منہ قبلے کی طرف ہو، ہاتھ اٹھائیں، اپنا چہرہ جبل رحمت کی طرف نہ ہو، نہ بھی ہو. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جبل رحمت پہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس لیے وہاں چڑھ کر یا اس طرف منہ کر کے وہ دعائیں کرتے ہیں. یہ جہالت ہے، ناواقفیت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کی طرف منہ نہیں کیا تھا، بلکہ بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف منہ کیا، اور اتنے اہتمام سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کی. حضرت اسامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ بیٹھے تھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے تھے، اونٹنی کی مہار آپ کے ہاتھ سے گر گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑا نہیں، ایک ہاتھ کو چھوڑا اور ایک کو اٹھائے رکھا. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ وہاں بڑے اہتمام سے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کریں. اور اس موقع پہ بھی بھائیو، کیسے ہمیں اس سفر نے توحید کا درس دیا، سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین کلمہ اس موقع پہ بھی جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون قبلی عشیت عرفہ، کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے جتنے عرفات کی شام، عرفات کے میدان میں جتنی دعائیں مانگی اور جتنے کلمات کہے، میں نے اور مجھ سے پہلے سب انبیاء نے، سب سے بہترین اور افضل دعا کون تھی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر قدم پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی اطاعت اور عبادت کے قابل نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، تعریفیں بھی صرف اسی کی ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. سب سے بہترین الفاظ اور سب سے بہترین دعا یہ ہے. سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہریں، سورج غروب ہو گیا، اب ممکن ہے کسی کی عقل یہ کہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا جذبہ ہو اس کا کیا تقاضا ہے کہ نہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. سورج غروب ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ بھائیو، ان چیزوں پہ غور کرتے جائیں تاکہ زندگی کے دوسرے میدان ان کے اندر بھی ہمیں اگر یہی جذبہ نظر آئے گا کہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. بڑا افسوس ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور امام کو اپنا مقتدا بنا لے اور بالکل آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید کرتے ہوئے اس کی ہر بات کو اپنے اوپر لازم سمجھ لے اور کہے جی میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں، اب جو فلاں امام کہے گا میں ویسے کرتا جاؤں گا. او بھائی، آپ نے کلمہ پڑھتے ہوئے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور محمد الرسول اللہ کہا تھا، اور سب سے زیادہ واجب تعظیم ہستی جن کا اکرام، جن کا احترام اور جن کے ساتھ محبت، وہ عین ایمان تھا اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اب عبادت کرتے ہوئے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہر موقع پہ ان کا نام، ہر موقع پہ ان کا نام، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آ گیا اور حج کرنے کا وقت آ گیا تو پھر امام کسی اور کو بنا لے کہ ہماری فقہ میں یہ لکھا ہے اور فلاں امام نے یہ کہا ہے. یاد رکھیں، کسی حدیث کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، تمام احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام نے آپ کے حج کا مکمل طریقہ لکھا، جب سے آپ مدینہ سے چلے اور واپس جانے تک بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے پورے کا پورا مکمل طریقہ بیان کیا، اور وہ احادیث کی کتابوں میں ہے. سب کے اندر یہ لکھا ہے کہ سورج غروب ہوا، آپ نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ میں جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ اور عشاء کے وقت میں پڑھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پیغامبر بن کر آئے ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. تو آج 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں سورج غروب ہوا لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر کوئی پڑھے گا، وہ مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا، خلفائے راشدین نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو آج مغرب کا وقت یہ نہیں ہے کہ ادھر ہی نماز پڑھ لیں، بلکہ مغرب کا وقت آج یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کو جا کر پڑھیں اور مزدلفہ جا کر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حکم دیا صحابہ کرام کو جنگ احزاب کے بعد کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں. صحابہ چل پڑے، بعض صحابہ نے راستے میں یہ سوچ لیا کہ آپ کا مقصد جلدی بھیجنا تھا، جلدی وہاں پہنچنا تھا، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز کا وقت اگر گزر بھی جائے تو پھر بھی نہ پڑھیں. انہوں نے راستے میں نماز پڑھی اور چل دیے، اور دوسرے صحابہ کرام انہوں نے عصر کی نماز مغرب کے بعد جا کر وہاں پڑھی. ان سے پوچھا تو کہنے لگے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں، اس لیے اگر اس کا وقت گزر بھی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھیں. امام ابن حزم اللہ عز وجل ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیتا اس وقت ہم بھی ہوتے تو اگر ہم عشاء کے وقت بھی وہاں پہنچتے تو پھر بھی عصر کی نماز اسی وقت جا کر پڑھتے، کیونکہ اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے اندر جا کر پڑھو. بھائیو، اپنی سمجھ اور عقل. آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک جہاد پہ بھیجا. جمعہ رات تھی، اگلے دن جمعہ کا دن تھا، آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو عبداللہ بن رواحہ کو بھی دیکھ لیے. جامع ترمذی کی روایت ہے اور امام احمد شاکر اس کو صحیح کہتے ہیں، آپ نے عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا کہ آپ کو تو میں نے فلان لشکر میں بھیجا ہے اور آپ ادھر ہی نظر آ رہے ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ نے اپنی ایک سوچ پیش کی جو بظاہر دیکھنے میں اچھی تھی. کیا؟ کہنے لگے جی میں نے سوچا میرے پاس بہترین تیز رفتار سواری ہے، وہ میں نے لشکر میں جانے کے لیے تیار کیے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں صبح چلوں گا، جمعہ پڑھ کر چلوں گا، یہ اگر جمعہ سے پہلے بھی نکل گئے تو میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں ان کو جال ملوں گا. چلو ایک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں، نماز ادھر پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، دوبارہ آپ کی زیارت کا، چہرہ انور کو دیکھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، چلو یہ فوائد بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور تیز سواری پہ بیٹھ کر ساتھیوں کے ساتھ بھی مل جائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا تھا؟ اب یہ باتیں بظاہر دیکھنے میں تو اچھی تھی نا، لیکن یہ اسلم، اسلم تو کہ میں نے اپنی عقل سوچ کو ایک طرف رکھ کر تیری اطاعت اور بندگی کا اقرار اور اظہار کر دیا ہے، اب جیسے تیرا حکم آئے گا ویسے کرتا چلا جاؤں گا، مسلم کا یہ تقاضا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ اگر تو یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، آپ لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، 12 کلومیٹر لمبا، 6 کلومیٹر چوڑا، اور اونچائی اس وقت مجھے یاد نہیں، سب سے اونچا پہاڑ ہے، 12 کلومیٹر لمبا ہے اور 6 کلومیٹر چوڑا ہے، اتنا سونا ہو. فرمایا عبداللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اب تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، خرچ کر دے، تو پھر بھی اس اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جس اجر اور ثواب کو وہ لوگ پہنچے ہیں جو میرا حکم سن کر صبح ہی چل پڑے تھے. یہ تیری سوچ تھی کہ چلو جمعہ پڑھیں گے اور ادھر نماز پڑھ لیں گے اور آپ کا خطبہ سن لیں گے، یہ تیری اپنی سوچ تھی، اور جو لوگ صبح ہی چل پڑے ان کے اندر اتباع کا جذبہ تھا کہ جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ملا ویسے کر دیا. تو مغرب کی نماز سورج غروب ہوا ہے لیکن 9 تاریخ کو عرفات میں نہیں پڑھیں گے، اس کو لیٹ کریں اور مزدلفہ میں چل پڑیں، وہاں جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی بھی 3 رکعت پہلے پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر آرام سے سو جائیں، ساری رات آرام کریں. اگلے دن 10 تاریخ ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ، فجر کی نماز کے بعد مشعر الحرام کی طرف جائیں، وہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعائیں ذکر اذکار، اور جب کچھ روشنی ہو جائے تو پھر منا کو چل پڑیں. 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام کہ 7 کنکریاں آپ جہاں سے چاہیں اٹھا لیں، عرفات سے، مزدلفہ سے یا منا سے، 7 کنکریاں، اور اس جمرے کے پاس جائیں جو مکہ کے زیادہ قریب ہے، جس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، کہ بڑا جمرہ جسے کہتے ہیں، اور جاہل لوگ اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. یہ بات آپ اچھی طرح غور سے سن لیں کہ ہمیں اتباع سمجھ آ جائے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع یہ ہوتی ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے کرو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اس کا معنی اتباع ہے. یہ کس نے کہا کہ یہاں اس برجی میں کوئی شیطان باندھا ہوا ہے اور جو کینکر مار رہے ہیں یہ اس شیطان کو جا کر لگتا ہے؟ یہ نہ تو کسی حدیث میں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور نہ یہ قرآن مجید کے اندر ہے. یہ سراسر ایک جہالت کی وجہ سے یہ ذہن بنا کہ ہم جو بھی کنکری مار رہے ہیں یہ شیطان کو جا کر لگ رہی ہے، وہ یہاں کھڑا یا بیٹھا یا اس کو باندھا ہوا ہے. اس لیے اس غلط یہ تصور کی وجہ سے پھر باقی حرکات بھی کرتے ہیں کہ ذرا زور سے ماریں اور بڑی بڑی کنکریاں ماریں اور ساتھ ساتھ گالی بھی دیں اور ساتھ ساتھ جوتے اٹھا کر ماریں. وجہ کیا ہے کہ یہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں شیطان کھڑا ہے، چلو جتنا اس کو ماریں گے اس کو رجم کر دیں گے، اس کو تکلیف ہوتی جائے گی. صحیح بات کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمرات یہ اللہ کے شعائر ہیں. یہ کیا ہیں؟ اللہ کے شعائر ہیں. صرف ان کو اتباع کا جذبہ دیکھتے ہوئے اور اللہ کی کبریائی کے اعلان اور اظہار کے لیے ان تین برجیوں کو مقرر کیا گیا ہے. بھائی عرفات میں جا کر بیٹھ گئے کیوں؟ منا میں جا کر بیٹھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ان تینوں جمرات کو 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کو کنکری مارنی. اچھا بھائی یہ کیوں ہے؟ اگر ہر روز شیطان کو ہی کنکریاں مارنی ہے تو پھر تو یہ 10 تاریخ کو بھی تینوں کو مارے اور 11 کو بھی ایسے، 12 کو بھی ایسے، بلکہ بعد میں بھی جا کر مارتے ہیں. یہ سراسر جہالت. آئیے غور کریں، یہ اللہ کے شاعر ہیں یہ برجیاں، اور یہاں کیا کرنا ہے؟ ایک تو اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے. آپ نے فرمایا کہ چھوٹی کینکری لو، جو بڑے چنے کے برابر ہوتی ہے، وہ لیں اور اس برجی کے سامنے کھڑے ہو کر کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر. یہ کیا پڑھیں گے؟ ایک کینکری پکڑیں اور کہیں اللہ اکبر، کہہ کر ایک کینکری ماریں، پھر دوسری کینکری اللہ اکبر، دوسری کینکری ماریں. یہ اب ساتھ ساتھ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ عقیدہ بنے اللہ سب سے بڑا ہے. جو ہمارا تصور ہے کہ زمین و آسمان بہت بڑے ہیں، شاید اللہ اس سے بڑا ہوگا. بھائیو ہمارے تصور میں اگر زمین و آسمان سے کوئی بڑی چیز ہے تو اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ اللہ اکبر کا معنی ہے. ہمارا تصور اس کبریائی کو پہنچ نہیں سکتا. 7 کینکریاں اور 7 دفعہ اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کی کبریائی کا اظہار. اور اتباع سنت کیا ہے؟ کہ چھوٹی کنکری اٹھائی ہے اور ایک ایک کر کے ماری ہے. اس میں غلوب نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ کنکری اٹھا کر لاؤ، تو ساتھ یہ کہا علیکم بمثل حصى الخزف، کہ چھوٹی کنکریاں لاؤ. ایاکم والغلوب، اس موقع پہ فرمایا کہ غلوب سے بچو. فإنه أهلك من كان قبلكم، اس غلوب نے، حد سے بڑھنے نے تم سے پہلی قوموں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اسی غلوب نے برباد کیا تھا. بھائیوں کو سوچے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے کینکری مارنی، اس میں کیا ہے کہ بڑی مار لیں چھوٹی مار لیں؟ بھائی کینکری مارنی ہے نا. لیکن آپ اس کو اتنا خطرناک قرار دے رہے ہیں کہ اگر کینکری بڑی ماری نا، بڑی کینکری ماری، یہ غلوب ہوگا، اس نے پہلی امتوں کو برباد کیا. تو کیا خیال ہے اگر صرف کینکری مارنے میں غلوب آئے تو یہ ہلاکت ہے؟ اگر عقیدے میں غلوب آ جائے، انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کے اندر غلو آ جائے، اولیاء کی تعظیم کے اندر غلو آ جائے، اللہ کی عبودیت کے اندر غلو آ جائے، اللہ کی بندگی میں غلو آ جائے، تو پھر تو سارے کا سارا دین ہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے. یہ اتباع بھی ہے کہ چھوٹی کنکری اٹھائیں اور صرف ایک جمرے کو ماریں، تینوں کو نہیں، بڑے جمرے کو، آپ اس کو جمرہ کبرا کہیں اور بڑا شیطان کہنا یہ جہالت ہے. اور ان برجیوں کو اللہ کے شاعر سمجھتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، اللہ کی کبریائی کا اقرار اور عقیدہ رکھتے ہوئے، ایک ایک کر کے صرف 10 تاریخ کو ایک جمرے کو کنکری مارا. اب کیا کریں کہ سر کے بال مونڈ لیں. 10 تاریخ ہے، پہلے قربانی کریں، پھر سر کے بال مونڈ لیں، اور پھر طواف افاضہ کرنے کے لیے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں چلے جائیں. یہاں بھی سوچئے کہ قدم قدم پہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، قدم قدم پہ کہا تھا اللہ اکبر، اور ہر قدم پہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے کریں. قربانی کی ہے، سر مونڈنا ہے. اب شیطان آ کر ذرا گدگدی کرتا ہے، تھوڑی سی کہتا ہے کہ جب گھر میں تھے، احرام سے پہلے تھے، تو ہر روز بلا ناگا چہرے کو صاف کرتے تھے، رات کو یہ بال پھر اگاتے تھے، صبح اٹھ کر پھر ان کو صاف کرتے تھے. بڑی الجھن ہوتی تھی کہ یہ داڑھی کے بال یہ کیوں نکلے ہیں. اگلے دن پھر ان کی صفائی کرتے تھے، پھر رات کو نکلاتے تھے. اللہ ذوالجلال چاہتے تھے کہ چلو اس بندے کو کسی دن عبرت آ جائے. ایک دن گناہ کر لیا، اگلے دن چھوڑ دے، چلو اب داڑھی رکھ لے، بال آگے میں نے اگائے ہیں. لیکن ہر روز صفائی کرتا تھا. اب حج پہ آ گیا، احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر جب لبیک اللہم لبیک کہا نا، تو پھر اس نے داڑھی کے بال مونڈنے چھوڑ دیے. کس کے حکم پہ چھوڑے؟ یہ اب بھی اس کو کاٹتے ہوں گے. یہ جو ہمارے کئی بھائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بس کیا کریں، یہ نا کاٹتی بڑی ہے. کوئی کہتے ہیں جی ہمیں نا کوئی بیماری سی ہے، وہ ہمیں خارش بڑی ہوتی ہے. او بھائی، خارش یہ شیطانی خارش ہے، یہ کوئی بیماری نہیں. یہ شیطانی بیماری ہوگی یا شیطانی خارش ہوگی، وہ آ کر گدگدی کرتا ہوگا. لیکن یہ مجبور تھا نا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ احرام میں آنے کے بعد نہ سر کے بال، نہ جسم کے کوئی سی اور حصے کے بال، نہ داڑھی کے بال، کسی کو آپ نہ کاٹے، نہ مونڈے ہاتھ نہ لگائیں. اتنے دن یہ نہ مجبور رہا. ویسے اس کو چاہیے تھا کہ اتنے دن بھی خوش رہتا کہ اللہ نے اب ایسے حکم دیے، اب ہم ایسے ہی کریں. اچھا، 10 تاریخ آئی اور یہ بیچارہ کچھ دیر پہلے جمرات کو بھی بڑی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پورے زور سے پتھر مار رہا تھا، اور خوش تھا کہ میں نے خوب شیطان کی پٹائی کر دی اور اس کو مار ہی دیا ہے، اور اس کو میں نے رجمی کر دیا ہے. اب جب جانور کی قربانی کی نا، تو اب پتا چلے گا کہ واقعتاً اس نے شیطان کو مار ہی دیا ہے، اور واقعتاً اس کے اندر جو جذبہ تھا کہ جب سے احرام باندھا اب یہ داڑھی کو نہیں مونڈ رہا، داڑھی کو نہیں مونڈ رہا، نہ اس کو خارش ہو رہی ہے، نہ اس کو کچھ اور ہو رہا. ہو بھی رہا ہے تو کہتا جی اللہ کا حکم ہے، میں اس کو نہیں مونڈ سکتا، میرا حج خراب ہو جائے گا. او بھائیو، اب کس نے حکم دیا ہے؟ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال تو مونڈے، اور سر کے بال مونڈنے کا حکم تو دیا، اور اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم کہ داڑھی رکھو، یہ احرام سے پہلے بھی ویسے تھا، احرام کی حالت میں بھی ویسے ہے اور احرام کے بعد بھی ویسے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. داڑھی کے بال مونڈنے یا کاٹنے میں کوئی فرق نہیں آیا، احرام سے پہلے بھی اللہ کا حکم موجود ہے، احرام کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح موجود ہے کہ داڑھی رکھو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. لیکن یہ شخص کس کے حکم پہ، یہ حج پہ گیا، اس کو حج سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، قدم قدم پہ اس کو اتباع سیکھنی چاہیے تھی کہ میں نے تو ابھی کچھ دیر رات کو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی تھی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں تھا، جا کر مزدلفہ میں لیٹ کر کے پڑھی ہے. اب اتباع کہاں گئی؟ اللہ کی کبریائی جو کینکری مار کر کہہ رہا تھا اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اب اللہ کا حکم کہاں گیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں گئی؟ اللہ کی بندگی کہاں گئی؟ اور اتباع سنت جو سیکھی تھی وہ کہاں گئی؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے ان بھائیوں پر کہ جو ان موقعوں سے کچھ سیکھتے نہیں، اور عبادت بالکل ایسی مردہ بن جاتی ہے کہ جیسے اس عبادت کی جو اصل روح ہو وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے لیے معلوم مہینے ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، حج پہ نکلنے لگے تو فلا رفث، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی نہ کرے. اب اس نے حج فرض بھی کیا ہے، یہ حج کے سفر میں بھی ہے، اور پھر وہاں داڑھی مونڈ کر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، ولا جدال، اور جھگڑا بھی نہ کرے، کسی سے لڑائی بھی نہ کرے، اخلاق اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو فسق اور فجور اس پورے سفر کے اندر اس کے حج کے منافی ہے. اللہ کے بندو، ابھی تو طواف زیارت رہتا ہے، ابھی تو یہ منا کی راتیں رہتی ہیں، ابھی تو کل پھر تینوں جمرات کو کینکری مار کر اللہ اکبر بار بار 21 دفعہ پڑھنا ہے، 21 دفعہ اللہ اکبر. آج کیا ہو گیا 10 تاریخ کو کہ سر مونڈا اور ساتھ ہی داڑھی مونڈ دی، شیطان کو خوش کر دی؟ چند منٹ پہلے پتہ نہیں کوئی ڈرامہ تھا یا کوئی سین تھا ایسا کہ دیکھ کر کو کہے جی یہ بڑا اس کے اندر جذبہ ہے، یہ اب شیطان کو اگر اس کے سامنے آ جائے نا تو یہ رہنے نہیں دے گا. ویسے جذبہ تو ہمارے اندر بہت ہے، کیا خیال ہے شیطان اگر کسی انسانی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے تو رہنے دیں گے اس کو؟ وہ ہمارے آباؤ اجداد کا دشمن، انبیاء کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، ہمارا دشمن، لیکن پتہ نہیں پھر کہ شیطان کے کہنے پہ یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کیسے کر رہا ہے. میں مجھے ترس آتا ہے، سمجھتا ہوں کہ جہالت ہے، اس بھائی کو پتا نہیں کہ اس داڑھی کی اہمیت کیا تھی، اس کے اندر اللہ کی عبودیت کا اظہار کیسے تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی اتباع کیسے تھی. غور کریں، سوچیں، 144,000 اگر صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے امام ہیں، تو ان 144,000 میں سے لوگوں نے سر تو مونڈے ہیں لیکن کسی ایک نے بھی داڑھی کو نہیں مونڈا تھا. پتہ نہیں ہم یہ کیسا اسلام ہے ہمارا اور کیسی ہمارے اندر عبودیت ہے. 144,000 صحابہ وہ آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے، کسی نے داڑھی نہیں مونڈی ہے. پتہ نہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، نعوذ باللہ، ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ ایسے انسان زیادہ خوبصورت رہتا ہے اور زیادہ خوبصورت بنتا ہے، وہ نعوذ باللہ بدصورت رہتے تھے. اور ہمارے پیغمبر جو تمام مخلوق میں جن کو اللہ نے حسین و جمیل بنایا، کوئی ان کو یہ شوق نہیں تھا کہ وہ اپنی شکل کو اچھا بنا لیں، خوبصورت بنا لیں. بھائیو، ان چیزوں پہ غور کریں اور سفر کے حج سے، عمرے کے حج سے درس لیں، سبق سیکھیں. یہ چار کام، ایک جمرے کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال مونڈنا، اور طواف زیارت، یہ دسویں تاریخ کے کام ہیں. اگر اسی ترتیب سے ہوں بڑی اچھی بات ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اور اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس میں گناہ کوئی نہیں اور نہ کوئی فدیہ اور جرمانہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں اس دن خطبہ ارشاد فرمایا. جب آپ طواف زیارت سے واپس آئے تو منا میں پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. لوگوں نے سوالات کیے، کسی نے آ کر کہا کہ میں نے کنکری مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ماری. آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. کسی نے کہا کہ میں نے سر کے بال موڑ لیے تھے، قربانی بعد میں کی. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. کسی نے کہا جی میں پہلے طواف کر آیا تھا، قربانی بعد میں کی. فرمایا کوئی حرج نہیں. ایک نے پوچھا کہ میں نے پہلے سائی کر لی بعد میں طواف کیا. کیا پوچھا؟ کہ سائی تھو، پہلے میں نے سائی کی، صفا مروہ کی، بعد میں طواف کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں. ابن عباس کہتے ہیں فما سئل یومئذ عن شیء قدم او اخر الا قال فعل ولا حرج، کہ اس دن آپ سے جس کسی نے پوچھا کہ یہ کام میں نے آگے کر لیا ہے اور یہ پیچھے ہو گیا ہے، یہ فلاں آگے ہو گیا ہے، فلاں پیچھے ہو گیا ہے، آپ نے ہر ایک کو یہی کہا افعل ولا حرج، کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ خواتین کو چاہیے کہ خود کنکری ماریں. اگر دن کے وقت رش ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد مار لیں، عشاء کے بعد مار لیں. طواف زیارت کر کے واپس آ جائیں. اب احرام ختم ہے، احرام کے سارے احکام ختم ہیں، بلکہ دسویں تاریخ کو جمرے کو کنکری مارنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں اور دوسرا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن ہر چیز حلال ہوگی سوائے اپنی بیوی کے. اور جب طواف زیارت ہو جائے گا تو پھر تمام چیزیں جو احرام سے پہلے اللہ نے حلال کی تھیں، اب وہ ساری کی ساری حلال ہو جائیں. رات آ کر منا میں گزارے، اگلے دن 11 تاریخ ہے. اس دن تینوں جمرات کو، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، ان کو 21 کنکریاں، 7 کنکریاں ایک ایک کر کے اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے شاعر ہیں. اور اس دن بھی کنکریاں سورج ڈھلنے کے بعد مارنی ہیں، لیکن مغرب کے بعد بھی آپ مار سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ مار سکتے ہیں، اگلے دن کی اذان سے پہلے پہلے آپ رات کے کسی حصے میں ان جمرات کو کنکری مار سکتے ہیں. اگلے دن 12 تاریخ ہے، 12 تاریخ کو آپ کنکری ماریں تینوں جمرات کو، پھر واپس آئیں، اور 13 تاریخ کو بھی آپ تینوں جمرات کو کنکری مار کر وہاں سے نکلیں. یہ سنت طریقہ ہے. ویسے 12 تاریخ کو بھی اگر کوئی شخص نکل جائے 12 تاریخ کو جمرات کو کنکری مار کر، اس کا حج بھی صحیح ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا. لیکن اگر 13 تاریخ تک رہے اور 13 تاریخ کو کنکری مار کر آئے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بہترین حج ہے. آخر میں مکہ سے نکلتے ہوئے طواف وداع کرے گا. یہ طواف وداع بھی واجب ہے. بھائیو، اس سفر میں اور بھی کئی مسائل پیش آتے ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد جو حضرات جا رہے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ حج کے بارے میں سوالات کریں تو میں جمعہ کی نماز کے بعد حاضر ہوں، آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرما دے جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو مبارک بنائے اور سنت کے مطابق پورا سفر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، جس میں توحید کی سمجھ بھی آئے اور اتباع سنت کا جذبہ بھی ہو. اور جب واپس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج پہ جانے والا واپس آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کرتے ہیں جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، لیکن سات شرطیں لگا دیں. کیا کہا؟ لم یرفس ولم یفسق، کہ جس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا ہو اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی ہو، یہ سات شرط لگا دیے. اس شرط کو پورا کریں اور پورے حج سے ایسا سبق لے کر آئیں کہ پوری زندگی میں انقلاب نظر آئے. قدم قدم پہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، جیسے حج کے سفر میں دیکھتے تھے، لباس میں، باقی مناسک ادا کرنے میں، ہر جگہ پہ دیکھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کیا ہے. بھائیو، مسلمان کی زندگی عبادات سے الگ نہیں ہوتی، اس کے خرید و فروخت اور معاملات اور اس کی زندگی کے باقی شعبے اس کی نماز اور حج سے الگ نہیں ہوتے. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ حج اپنی جگہ پہ، وہ تو قائم رہے گا، اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، نماز اپنی جگہ پہ اور کاروبار اپنی جگہ پہ. یہ ہمارا، مسلمانوں کا یہ نظریہ زندگی نہیں ہے، یہ کافروں کا نظریہ زندگی ہے. ہمارے نزدیک نماز اور حج پوری زندگی کے اندر یہ کام کرتا ہے، اور اگر یہ پوری زندگی میں انقلاب نہ لائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ اس کا حج صحیح تھا اور نہ اس کی نماز کا ماحقہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح بندہ بنا لے، صحیح مسلم بنا لے، جو اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزاریں. اور اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو مبارک بنائے، اور جو ہمارے جیسے پیچھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے. سارے حضرات ہی اپنے دلوں میں یہ جذبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.